ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا کوئی عنوان نہیں ہے بلکہ آج کا پروگرام آپ کے سوالات پر مبنی ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو کہ جاوید صاحب کے سامنے اپنے سوالات رکھیں گے. آپ کا بھیجا ہوا جو پہلا سوال ہے وہ جاوید صاحب آپ کے پچھلے پروگرام کے حوالے سے ہے. آپ نے اپنے بہت سارے پروگرامز میں یہ بات کہی ہے کہ جو ہماری دینی جماعتیں ہیں ان کا جو اصل کام ہے، اصل جو مقصد ہے، وہ اصل میں دعوت اور انذار کا کام ہونا چاہیے، اور وہ جو سیاسی جدوجہد میں جب وہ شامل ہو جاتی ہیں تو دراصل وہ اپنے اس مقصد سے ہٹ جاتی ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دینی جماعتوں کا جو وجود ہے سیاست میں، بے شک انہیں بہت زیادہ پذیرائی نہ ملتی ہو، لیکن ان کے اس وجود کی وجہ سے ہی بہت سارے ایسے احکامات یا ایسے قوانین نہیں بن سکے جو خالصتاً سیکولر ذہنیت کے تھے. اگر یہ جو مذہبی جماعتیں پیچھے ہٹ جائیں سیاسی عمل سے تو شاید پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر مادر پدر آزادی ہو جائے. یہ ان کے سوال کا میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھ دیا.
پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت پاکستان کو بنانے والوں میں کوئی مذہبی جماعت شامل نہیں تھی. آپ کے علم میں قائد اعظم پاکستان بنانے کے لیے نکلے مسلم لیگ ایک جماعت کی حیثیت سے تھی. جو علماء گرد و پیش میں موجود تھے
جی
انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مذہبی لحاظ سے کسی غلط راستے پر چلی جائے. تو انہوں نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مذہبی جماعت بنا کے اس کو روکیں، وہ خود مسلم لیگ کا حصہ بن گئے. تو اس وجہ سے اگر کچھ مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس ملک میں مذہبی اقدار کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان میں شریک ہو جائیں.
ٹھیک.
اچھا اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں بنائیں. سیاسی جماعتوں کو مذہبی ہونا چاہیے اس لیے کہ ہر مسلمان کو مذہبی ہونا چاہیے. تو سیاسی جماعتیں بنائیں. مذہبی جماعت تو کسی مذہبی فکر پر بنے گی، کسی خاص مذہبی تعبیر پر بنے گی، اس کے بغیر بنی نہیں سکتی. جب وہ اس کے اوپر بنے گی تو لازمی طور پر وہ وحدت کے تصور کو پارا پارا کر دے.
تو آپ ان کے نام کو چھوڑ دیجئے نا، وہ نام انہوں نے جو بھی رکھے ہوں وہ سمجھ لیں آپ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے.
نہیں دیکھیے، پھر وہ آپ کہیں گے نام میں کیا رکھا ہے، نام میں بہت کچھ رکھا ہے، صرف نام ہی کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ ان کے اسٹرکچر کو دیکھیں، مثلاً جماعت اسلامی کے اسٹرکچر کو دیکھیں
جی،
اس کے دستور کو دیکھیں، تو وہ تمام دساتیر ایک مذہبی کام کے لیے بنی ہوئی جماعت کے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں
جی،
تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو بنایا، وہ اپنے اصل یا اپنی حقیقت کے لحاظ سے جو کچھ ہے اس سے جب مختلف کام لینا چاہیں گے تو نہ وہ اس قابل رہے گی جس کے لیے آپ نے بنایا، نہ وہ کام کر سکے گی. اس لیے میں نے اس پر ایک زمانے میں تبصرہ کیا تھا کہ اس طرح کی جماعتوں کا انجام یہ ہوا ہے کہ دعوت ان کے ہاں رہی نہیں اور سیاست ان سے ہوئی نہیں.
جماعت اسلامی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ مسلم لیگ کی موجودگی میں قائم ہوئی، اور ابتدا میں انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت بھی کی، اور اس بنیاد پر کی کہ یہ جماعت وہ پاکستان یا وہ ریاست قائم نہیں کر سکتی جس کا ایک مسلمان خواب دیکھتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بات کنٹرڈکشن کی طرف جاتی ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ مسلم لیگ کی اس میں لوگ آئے، علیحدہ سے کوئی مسلم جماعت نہیں بنی جبکہ جماعت اسلامی بنی.
نہیں، یعنی اس وقت کسی نے سیاسی جدوجہد نہیں کی الگ سے کھڑے ہو کر. میں نے یہ گزارش کی کہ یہ ہوا، جمعیت علماء ہند نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ کانگریس کا حصہ بن گئے یا ان کے ساتھ شریک ہو گئے، ان کے ہم نواح ہو گئے.
یعنی سیاسی جدوجہد میں شریک ہو گئے.
سیاسی جدوجہد میں شریک ہو گئے.
ٹھیک.
سیاسی جدوجہد میں شریک ہونے کا جو عمل آپ کرتے ہیں وہ سیاسی طریقوں سے ہونا چاہیے. دیکھیے، جب آپ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں تو سیاسی جماعت کیسے بنائی جاتی ہے، اس کے اصول کیا ہونے چاہیے، اس کا دستور کیا ہونے چاہیے، اس کا نام کیا ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کی شرکت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ بالکل مختلف ہے. اور جب آپ مذہبی جماعت بناتے ہیں تو یہ بالکل مختلف ہوتا ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک تدبیر کی بات ہے کہ جب آپ ایک مذہبی جماعت بنائیں گے تو وہ سیاست میں پہلی چیز تو یہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی، کیونکہ مذہبی جماعت ایک مخصوص تعبیر کی نمائندگی کرتی ہے، اور مخصوص تعبیرات سے صرف نظریاتی لوگ متعلق ہوتے ہیں. تو وہ کسی بھی معاشرے کے اندر 2.5-3-4% سے زیادہ ہوتے نہیں. سوسائٹی اصلاً اگر آپ اس کی بڑی تقسیم دیکھیں تو وہ یا کنزرویٹو ہوتے ہیں 50-60%، یا لبرلز ہوتے ہیں 25-30%. تو یہ جماعتیں جو ہیں سیاسی جماعتیں وہ اصل میں سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور مذہبی جماعتیں مذہب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں.
ٹھیک.
سیاست سوسائٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے. مذہب کی بنیاد پر دعوت ہوگی، تبلیغ ہوگی، لوگوں کو دین پہنچایا جائے گا، ان کی تربیت آپ کریں، یہ سارے کام کریں، مذہبی کام یہ ہیں جو کرنے کے. تو آپ اس طریقے سے در حقیقت ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے شیر کو پیدا کرتے ہیں اور پھر سے کہتے ہیں گھاس کھاؤ. یہ ہو نہیں سکتا.
مذہبی جماعتیں آپ نے کہا کہ وحدت قائم نہیں رکھ سکتی، وحدت کی طرف نہیں جاتی، تو اس کی وجہ جو ہے وہ مذہب کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز ایسی ہیں جن میں وحدت کی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی، یا کہ ان جماعتوں کا کوئی قصور ہے؟
نہیں، جب آپ ایک مذہبی جماعت بنائیں گے تو مذہبی جماعت کسی فکر پر بنے گی نا. یعنی مثال کے طور پر آپ پاکستان کی مذہبی جماعت وہ دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام اصل میں دیوبند کے طرز فکر سے اٹھی ہوئی جماعت ہے. جمعیت علماء پاکستان یہ بریلی کے طرز فکر سے اٹھی ہوئی جماعت ہے. جماعت اسلامی مولانا سید مولانا صاحب موضوعی جیسے ایک عظیم مفکر کی بنائی ہوئی جماعت ہے. تو ایک صاحب فکر آدمی جب مذہب کو دیکھے گا یا کسی فلسفے کو بیان کرے گا یا کوئی نقطہ نظر قائم کرے گا تو وہ ایک تعبیر دے گا اس کو. یہ تعبیر اصل میں علم کی چیز ہوتی ہے، جبکہ سیاست میں آپ کو مختلف گروہوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، لیڈرشپ کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، موجود حقائق سے راستہ نکالنا ہوتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ پھر محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. اچھا، جو لوگ آپ کی طرف آئیں گے وہ کس اپیل پر آئیں گے؟ وہ مذہبی اپیل پر آتے ہیں. جب جماعت اسلامی کی طرف لوگ پہلے متوجہ ہوتے تھے تو وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب موجودی کی تحریریں پڑھ کے، ان کے دینی فکر سے متاثر ہو کے، اس کو صحیح سمجھ کے متوجہ ہوتے تھے. یعنی وہ کسی سیاسی پروگرام کے لیے نہیں آئے ہوتے تھے. سیاسی جماعتیں اس اصول پر بنتی ہیں کہ آپ ایک سیاسی پروگرام پیش کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو چلانے کے لیے مذہبی نہیں، سیاسی نوعیت کی شخصیت ہے. دیکھیے، ایک سیاست دان بھی مذہبی ہوتا ہے. بہت سے لوگ خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں، تو میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین اپنی شخصیت کے لحاظ سے عظیم لیڈر ہے، لیکن مذہب کے رنگ میں رنگے ہوئے لیڈر ہیں. یعنی ایک بڑے لیڈر کا ایک فلسفہ ہو سکتا ہے، نظریہ ہو سکتا ہے، اس کا ایک مذہب ہو سکتا ہے. جو مذہبی علماء تھے صحابہ کرام میں، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تو قریب بھی نہیں ہے ان چیزوں.
جناب، آپ کا سوال.
سر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اپنے مذہب کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے ہاں دوسروں کو اجازت اس کی نہیں دیتے. اس کی کوئی مذہبی بنیاد ہے یا کوئی تربیت کی کمی؟
نہیں، اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے. یہ بس اس احساس سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ ہم حق پر ہیں، خدا کا آخری دین ہمارے پاس ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں، تو اس وجہ سے ہم اپنے ہاں ایک ناحق کو کیسے پھیلنے دے سکتے ہیں؟ یہ اس منطقی استدلال سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے، جبکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی اسکیم اس دنیا میں جبر کی اسکیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ چاہیں تو نیکی کو اختیار کریں، چاہیں بدی کو اختیار کریں، چاہے مومن ہو کر جئیں، چاہے کافر ہو کر جئیں. ہے نا، من شاء فلیومن من شاء فلیکفر. اعلان کر دیا کہ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا. تو دین کو ماننے میں کوئی جبر نہیں، دین بتانے میں کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ یہ حق مانگتے ہیں کہ آپ جا کے تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی بات کہیں. آپ کسی کے بات کہنے پر ایک ہی پابندی لگا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ کوئی ناشائستہ اسلوب نہ اختیار کرے، وہ دوسروں کی دل آزاری نہ کرے، وہ نفرت کی تعلیم نہ دے، بلکہ لوگوں کو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اپنی بات بتائے، اور اگر کسی دوسرے کی بات پہ تنقید کرنی ہے تو وہ بھی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کرے. تو میرے نزدیک تو اس میں کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے. یہ ایک غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، اور اس وقت کی دنیا میں خاص طور پر اس کی نفی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ دنیا ہمارے لیے کھلی رہے. ہمیں دنیا کے بھی بہت بڑے حصوں تک اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو جب آپ اپنے ہاں منفی رویہ اختیار کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی منفی رویہ اختیار کیا جائے گا. تو اگر تو ہمارے دین میں کوئی پابندی لگا دی ہوتی تو وہ الگ بات تھی، دین میں ایسی کوئی بات نہیں. دین میں تو آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیوں جگہ قرآن میں مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک دین پر لے آتے. اور مشرکین عرب، اہل کتاب اپنی باتیں کہتے تھے، اپنے اعتراضات پیش کرتے تھے، اپنی دعوت دیتے تھے. یہی آپ کو بھی راستے کھولنے ہوں گے. موجودہ زمانہ اب اس طرح کی پابندیوں کا زمانہ رہا ہے.
جاوید صاحب، یہ اسی کے تناظر میں ذرا یہ بتائیے گا، آپ جب یہ فرما رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں اور امریکہ میں ایسی اگزامپلز ہمیں مل جاتی ہیں کہ جہاں پر وہ چرچ کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ فرائیڈے کے دن دے دیا جاتا ہے، خالی کر دیا جاتا ہے کہ چلیں وہاں پہ اگر مسجد نہیں اویلیبل تو وہاں کے فرائیڈے میں مسلمان جو ہے وہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ پارکنگ بھی دے دی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کیا جب وہ لوگ کسی کو پوچھتے ہیں وہاں پر، کسی کراس کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں، تو ہم اپنی مساجد ان کو دے سکتے ہیں اس طرح سے کہ جس میں وہ شرک کا کام کریں؟
دیکھیے، شرک کے لیے تو مسجد نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مسجد توحید کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. لیکن اللہ کی عبادت ایک مسیحی اپنے طریقے پہ کرنا چاہتا ہے، ایک یہودی اپنے طریقے پہ کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ آئے کریں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، یعنی اللہ کی عبادت اپنے طریقے پر. دیکھیے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، یہاں سے شروع کریں گے، اتنی رکعتیں پڑھیں گے، ان کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے. تو یہ کہ وہ وہاں پہ آ کے سلیپ گاڑ دیں مسجد میں، یا وہاں پہ آ کے سیدہ مریم کی تصویر رکھ دیں، یہ معذرت کی جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، اور اپنے طریقے پر حق ہے. اور اگر مسجد میں کرنا چاہیں تو بسم اللہ، کوئی معنی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اس کی اجازت دی.
مسجد نبی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو آج ہم کہتے ہیں حرمین میں جو ہے وہ غیر مسلم الاؤ نہیں ہے، دونوں حرمین میں، تو پھر وہ کس بنیاد پر؟
میں تو اس پر بہت تفصیل سے اپنی تفسیر میں لکھ چکا ہوں کہ یہ ایک بالکل غلط انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوا ہے. یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اس توحید کے مرکز کی طرف جائے، وہاں جا کے اس کو دیکھے. وہ تو ہماری دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی آپ وہاں پہ جب ایک غیر مسلم جائے گا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. آپ کے علم میں ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر غیر مسلم آپ سے کہاں آ کے ملتے تھے؟
مسجد میں ہی ملتے تھے.
خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں آ کے ملتے تھے؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی. مشرقین عرب کے بارے میں البتہ، چونکہ ان پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہوا تھا، تو قرآن نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب اس سال کے بعد یہ قریب نہیں آ سکتے. اس کو لوگوں نے عام کر لیا اور اس کے نتیجے میں یہ پابندی لگا دی. جو پابندی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب میں کوئی غیر مسلم مستقل رہائش نہیں اختیار کر سکتے. جائیں، زیارت کریں، دیکھیں.
اگر جزیرہ نمایاں عرب میں کوئی شہریت اختیار نہیں کر سکتا، تو کوئی عربی اپنا اگر دین بدل جائے تو
اس کو پھر چھوڑنا پڑے گا،
وہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا.
اس لیے کہ وہ خدا کا گھر ہے، یعنی خدا نے دوسرے علاقے کو
کر پناہ دے گا.
اس کو خدا نے اپنے اس علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیا. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کا آپ کو امام مقرر کیا گیا تھا، اب آپ کے اوپر کوئی اور حق واضح ہو گیا تو اب آپ کو مسجد میں ہی ٹھہرنا. اب آپ جائیں.
جو آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا نے اس کو اپنے لیے مختص کر لیا، پہلا تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا اس کا بنا استدلال مطلب قرآن میں کہاں ہے، اور دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بات کوئی اپیل نہیں کرتی کہ خدا ایک خطے کو اپنے لیے خاص کر لے، جبکہ وہ خدا پوری دنیا کا خدا ہے. یہ بات ایک کنفیوز کرتی ہے.
ٹھیک،
جب آپ کسی پیغام یا کسی دعوت کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کا مرکز بناتے ہیں. اس وقت بھی ایسا ہی، یعنی آپ ایک سینٹر بنائیں گے. مثال کے طور پر آپ نے ہندو مت کی تبلیغ کے لیے ایک سینٹر بنا دیا ہے، تو یہ مجھے بتائیے کہ ہندو مت کی تبلیغ کے لیے سینٹر بنانا جائے گا یا نہ جائے گا؟ خدا کی زمین پر بنے گا یا مریخ پر جا کے بنائیں گے؟ جب آپ بنا لیں گے تو پھر کیا مجھے یہ حق ہوگا کہ میں بھی وہاں جا کے مسجد نماز پڑھنا شروع کر دوں؟ جب آپ کسی علاقے کو خاص کر لیتے ہیں کسی مقصد کے لیے، تو پھر اس کی سینکٹی یہی ہے کہ اس کا لحاظ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے وسط میں دو خطوں کا انتخاب کیا، پہلے فلسطین، پھر جزیرہ نمایاں عرب، اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ علاقے میری توحید کے مراکز کی حیثیت رکھتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس پورے علاقے کو اس دین کے سوا ہر دین سے پاک کر دیا جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قرآن مجید میں آپ کو ہدایت کی گئی، اور اپنے بعد کے لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ لا یجتمعُ فیہ دینان، اب قیامت تک اس میں کبھی کوئی دوسرا دین نہیں جمع ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے خاص کر لیا، تو یہ اس کی زمین ہے. جو آدمی اس زمین میں رہنا چاہتا ہے اسے اس مذہب پر رہنا ہوگا، وہ اس کو چھوڑے گا تو پھر دنیا میں ایک اور خطہ تلاش کر لیں. یعنی آپ جب کوئی اپنا نظریہ بدلتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہے جو آپ کو دینی ہوتی ہے. وہ دیں.
آسان نہیں رہا موجودہ زمانے میں، تو وہ پھر اس کو تو پھر وہی ارتداد کی سزا دی.
آج کے زمانے میں سب سے آسان پناہ ملتا ہے. سب سے آسان جو ہے وہ دور حاضر میں پناہ ملنا ہی ہے. جن لوگوں کو کوئی راستہ نہیں ملتا باہر نکلنے کا، وہ پناہ ہی لے کے جاتے ہیں.
رامی صاحب، اگر ہم خدائے بزرگ و برتر کی تخلیق کی طرف دیکھیں، تو ایسی آوازیں بنائی ہیں پرندوں کی کہ آپ ان کی مثال نہیں لا سکتے. اور رنگوں کا اپنی دنیا میں اس نے ایسا استعمال کیا ہے کہ اس کی کوئی نظیر ملتی ہی نہیں ہے. میرے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا جو اپنی تخلیق میں اتنا آرٹسٹک ہے, کیا وہ کبھی موسیقی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی آرٹ کے خلاف ہو سکتا ہے؟
دیکھیے یہ تو آپ ان سے پوچھئے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ہے. میں تو برسوں سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمیں دی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں خدا بولتا محسوس ہوتا ہے. پرندوں کی آوازوں میں بھی, غنا میں بھی, اچھی آواز میں بھی. قرآن مجید نے اس کے لیے اتنی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ زینت ہے, یعنی کلام کی زینت شاعری کی صورت اختیار, آواز کی زینت غنا کی شکل اختیار کر لیتی ہے, گھروں کی زینت اسی طرح سے آپ پردے لٹکاتے ہیں, صوفے رکھتے ہیں, گھر سنوارتے ہیں, شہروں کی زینت عمارتیں بناتے ہیں, سڑکیں بناتے ہیں. تو ان سب کے بارے میں یہ کہا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ ان کی زینتوں کو حرام کس نے کیا, اخراج العبادی. تو یہ ممنوع نہیں ہے, یہ جائز ہے. البتہ ان میں سے کسی چیز کا بھی استعمال اگر آپ غلط کریں گے تو اس پہ اعتراض کیا جائے گا. اگر وہ استعمال کیا غلط ہو سکتا ہے اس کو بھی متعین طور پر بتا دیا ہے, یعنی ان کو ذریعہ بنائیں گے فواہش کو پھیلانے کا, ان کو ذریعہ بنائیں گے حق تلفی کی تبلیغ کا, ان کو ذریعہ بنائیں گے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا, ان کو ذریعہ بنائیں گے شرک کا, ان کو ذریعہ بنائیں گے بدعت کا. تو اس کانٹینٹ پر تنقید کی جائے گی, ورنہ اپنی ذات میں یہ سب چیزیں جو اللہ کی نعمت.
جی
اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بہت کمی آئی ہے, لیکن ایک احساس یہ بھی ہے کہ انتہا پسندی میں کمی نہیں آئی. انتہا پسندی اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے, اور کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ جب تک انتہا پسندانہ رویے ختم نہیں ہوں گے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا؟
یہ انتہا پسندی کی جو بنیاد ہے, انتہا پسندی تو ایک جامع تعبیر ہے, دس معنوں میں استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں اس حوالے سے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں, آپ اس نقطۂ نظر کو محض بیان کرنے, خود اختیار کیے رکھنے یا دوسروں تک پہنچانے پہ اکتفا نہیں کرتے, بلکہ اس کے لیے آپ متشددانہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں. آپ دوسروں پر جبر کرنا چاہتے ہیں, آپ دوسروں کو بندوق کے زور پر قائل کرنا چاہتے ہیں, جو آپ سے اختلاف رکھے آپ اس کی جان لے لینا چاہتے ہیں, یا معاشرے میں ایسی فضا پیدا کر دینا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی جان کے مال کے آبرو کے در پہ ہو جائیں. تو یہ چیز ہے کہ جو جہاں بھی پائی جائے گی, کسی فلسفے میں پائی جائے گی, کسی مذہبی تعبیر میں پائی جائے گی, یہ انتہا پسندی. اب اس انتہا پسندی نے یہ شکل اختیار کر لی کہ مختلف گروہ منظم ہو گئے, انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنی شروع کر دی, تو اس سے دہشت گردی وجود میں آ گئی. گویا انتہا پسندی جس چیز کو پیدا کرتی ہے وہ سامنے آ گئی پیدا ہو گئی, تو وہ دہشت گردی ہوتی ہے. یعنی انسانی جانیں اب خطرے میں پڑ گئیں. جو چیز آپ, جو شخص آپ سے اختلاف رکھتا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس زمانے میں تبصرہ کیا تھا جب ملالہ پر حملہ کیا گیا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس نے زبان سے ایک بات کہی تھی, تو زبان سے بات کی, زبان سے جواب دے دیں اس کا. اس کا جواب گولی تو نہیں, اس نے تو کوئی تلوار نہیں اٹھائی, کوئی بندوق نہیں اٹھائی. تو اس وجہ سے آپ انتہا پسندی جس وقت مکالمے سے اوپر اٹھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے آپ کی زبان بند کر دینی ہے, اپنی بات مجھے بندوق کے زور پر پہنچانی ہے اور آپ کی زبان بندوق کے زور پہ بند کر دینی ہے, اس کے بعد ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے سے اٹھ کر یہ جب عمل میں ڈھلے گی تو دہشت گردی بن جائے گی. تو دہشت گردی اس میں شبہ نہیں کہ کم ہوئی ہے. دہشت گردی کو آپ انتظامی اقدامات سے درست کر سکتے ہیں. آپ اگر اس کی سرپرستی کرنا چھوڑ دیں اپنے مقاصد کے لیے تو اس میں بڑی کمی آ جاتی ہے, لیکن انتہا پسندی کے لیے فکری جدوجہد کی ضرورت ہے, سماج کی درستی کی ضرورت ہے, بڑے تعلیمی انقلاب کی ضرورت ہے. یہ کام جو ہے یہ بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے, اور نہ صرف یہ کہ کرنا ہے بلکہ سمجھ کر کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس میں ہمارے لوگ تیار نہیں ہیں ذہنی لحاظ. میں تو اس میں بہت جدوجہد کر چکا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کے ہاں اس میں شرح صدر ہے نہیں.
اچھا جاوید صاحب, یہ ایک روایت کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب انہوں نے اس کی نسبت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی نال میں اور عورت میں نحوست ہے. یہ کیا ہے, روایت درست ہے یا نہیں, اور اس کا اگر درست ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, کیا آپ بتانا چاہیں؟
یہ اس طرح کی روایتیں جو ان پر لوگوں نے بہت تنقید کر دی ہے, بتا دیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ یہود ایسا کہتے ہیں یا بعض لوگوں کے ہاں یہ چیز ہے, تو اس میں کچھ ابتدائی الفاظ حذف ہو گئے اور ایسی باتیں ہو گئیں. اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں خدا کی پوری زمین پاکیزہ ہے, ہمارے لیے اس کو مسجد بنا دیا گیا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوئلت لی الارض طہورا, میرے لیے پوری زمین پاکیزہ بنا دی گئی ہے، جہاں چاہے ہم تیمم کر سکتے ہیں، جہاں چاہے اپنی پیشانی رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں چیزوں میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، ان چیزوں میں بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو بعض اوقات کوئی چیز ناسازگار ہو جاتی ہے، اگر ایسا کوئی ناسازگاری کا پہلو ہو جائے تو گریز کر جائیے اس سے۔ اس کے بہت سے مادی اسباب بھی ہوتے ہیں، بہت سے نفسی اسباب بھی ہوتے ہیں، یعنی اس اشیاء میں کوئی نحوست نہیں ہے۔
اچھا، ایک دوسری ایک روایت ہے، یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ میں ہوں یا وقت میں ہوں، اس لیے وقت کو برا مت کہو، یہ کیا چیز ہے جاوید صاحب؟
یعنی اگر سند کے لحاظ سے دیکھیں تو اس پر بھی 10 اعتراضات ہیں، لیکن اپنے مدعا کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ عام بول چال میں کیا کرتے ہیں، یہ زمانہ ہی برا ہو گیا ہے، وقت نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، گردش افلاک ہمارے ہاں عام طور پر۔ تو اس بات پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ افلاک بھی کچھ نہیں کرتے، زمانہ بھی کچھ نہیں کرتا، وہ تو چل رہا ہے اپنے طریقے کے مطابق۔ یہ جو کچھ بھی خیر و شر ہوتا ہے، یعنی کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، تو یہ جہاں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہاں اللہ کا اذن اور فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں تو گویا اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس جانب تو جب مضمون کے لحاظ سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت بھی ایسی ثابت شدہ نہیں کہ اس کو اس طرح بیان کیا گیا۔
میرا سوال یہ کہ سر آپ فرماتے ہیں کہ دین کا جو سورس ہے وہ ایک آسمانی صحائف بھی ہوتے ہیں، وہاں سے بھی دین اخذ کیا جاتا ہے، جو آپ دین کا ایک بنیادی نقطہ بتاتے ہیں، جبکہ اگر ہم بائبل پڑھیں تو وہاں پر بلاسفیمس کی جو سزا ہے وہ قتل لکھی گئی ہے لیوک میں، اور اسی طریقے سے لیوکٹس جو ان کا چیپٹر ہے، جبکہ آپ کے نزدیک یہ ذرا مختلف رائے ہے آپ کی اس سے، تو جبکہ آپ کا اپنا ہی بنایا ہوا اصول ہے کہ آسمانی صحائف سے بھی دین اخذ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ نہیں ہے کہ وہ روایت چلتی آ رہی ہے اور اسی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا ہے، کیا ایسا نہیں؟
دیکھیے، میں نے یہ بات جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں ایسے تو کہیں نہیں کہی، کہیں بتا بھی نہیں سکتے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آسمانی صحائف ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اسی طرح سے انبیاء کے صحائف ہیں، یہ سب بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو لے کر آئے۔ اس کے اگرچہ ہمیں اصل متن دستیاب نہیں، لیکن بہرحال تراجم موجود ہے ان کے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ ان میں کہیں کہیں کوئی تحریف بھی ہوئی ہوگی، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی موجود ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اصول و مبادی میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے پس منظر میں یہ صاحب بھی موجود ہے۔ تو بہت سی جگہوں کے اوپر قرآن مجید کسی چیز پر گفتگو کرتا ہے تو وہ ان صاحب کا حوالہ دے دیتا ہے، یا ان کی طرف توجہ دلا دیتا ہے، یا ان میں کوئی بات اجمال سے ہوتی ہے اس کی تفصیل کر دیتا ہے، تفصیل سے ہوتی ہے تو خود اجمال سے اس کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور ان کے بارے میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ یہ بھی ہمارے پروردگاری کا کلام تھا۔ لیکن ان سے جب آپ دین اخذ کریں گے تو اس میں مہمن کی حیثیت، فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت کس کو ہے؟ قرآن مجید کو۔ تو قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ کسی شخص کی جان آپ دو صورتوں کے سوا نہیں لے سکتے، ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے، دوسرے یہ کہ وہ کوئی فساد زمین پر پیدا کرے۔ قرآن مجید کے اس ارشاد کی روشنی میں اب ہر صحیفے کو پڑھا جائے گا، ہر روایت کو دیکھا جائے گا، ہر عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو میرے ہاں یہ بات تو کہی گئی ہے، ایک اور بہت بڑی بات کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیصلے اور اتھارٹی کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، نہ ماضی کی کوئی چیز اس کے اوپر بالا تر ہو سکتی ہے نہ بات کی۔
اچھا جاوید صاحب، یہ ایک ای میل ہے کینیڈا سے، یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک کوریئر سروس کا ملازم ہوں اور میرا کام لوگوں کے گھروں تک ڈسپیچ کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے فلائرز یا لیفلیٹ آتے ہیں جن میں وائن یا الکوہل وغیرہ کی ایڈورٹیزمنٹ، اصل میں بروشرز ہوتے ہیں جو پہنچانے ہوتے ہیں، تو چونکہ پہنچاتا میں ہوں تو اس پہ کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ مجھے اس کوریئر سروس کی ذمہ داری ہے، مجھے پہنچانا ہے یہ؟
نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے، وہ تو جس بھیجنے والے نے بھیجا ہے جس تک پہنچنا ہے پہنچنا ہے، ان کو تو اصل میں ایک پیغام رساں کی حیثیت،
معاونت تو ہوئی نا ایک طرح سے،
اس کو معاونت بھی نہیں آپ کہہ سکتے،
نہیں کہہ سکتے
معاونت بھی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، میں ایک چیز بھیج رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ شرک پر مبنی مٹیریل ہو، یہ اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، وہ تو صرف ایک خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک یہاں تک معاملات کو نہیں لے جانا چاہیے، پھر دنیا میں آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے، ہو سکتا ہے اس کرسی پر بیٹھنے کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوں۔
ٹھیک جی،
ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ علمی دیانت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا بڑا اہم سوال جس کی بڑی ضرورت ہے آج کل، تحمل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ علمی بدیانتی کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے ایک چیز کو سمجھنا تھا, آپ کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں جس طرح کہ وہ کہی گئی ہے. ہمارے ہاں بالخصوص جن چیزوں سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے اس میں ہم اس اصول کا لحاظ نہیں کرتے. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے, کسی نقطہ نظر پہ تنقید کرنی ہے, تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں, اتفاق اختلاف ایک الگ چیز ہے, اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ اس بات کے کہنے والے کے سامنے اس کو رکھیں تو وہ بھی پکار اٹھے کہ اس سے بہتر میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. پہلی بنیادی چیز یہ ہے. اسی طرح جب آپ کسی چیز کو عکس کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے عکس کرنے کے عمل میں آپ کا کوئی تعصب, آپ کا کوئی مفاد, آپ کی کوئی خواہش, آپ کا کوئی رجحان تو غلبہ نہیں پا رہا. اس کی تطہیر کا عمل جاری رکھیں. انسان کمزور ہے, ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, یہ تطہیر کا عمل جاری رکھیں, ورنہ آپ کا یہ سارا ہی عمل بدیانتی پر مبنی ہو جائے گا. جس وقت آپ کو کسی چیز کو اختیار کر کے بیان کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ بیان کرنے کے کچھ نتائج ہوتے ہیں. عین ممکن ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو, عین ممکن ہے وہ کچھ لوگوں کے تعصبات کے خلاف ہو, عین ممکن ہے وہ آپ کے معاشرے کی سماجی روایات کے خلاف ہو. تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ بات کو اگر توڑ مروڑ کر دیتے ہیں یا اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جس میں اس کی اصل شکل مسخ ہو جاتی ہے, تو یہ علمی بدیانتی ہے. تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو علمی دیانت یہ ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہو اس بات کے اوپر کہ جو بات میری زبان سے نکل رہی ہے, جس بات کو میں مان رہا ہوں, جس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس میں ادنا درجے میں بھی میں نے اپنے ہاں کوئی خیانت نہیں کی, ادنا درجے میں بھی خیانت نہیں کی. میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, میرے فہم میں کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کر نہ صرف یہ کہ میں نے اس بات کو جس طرح کہ وہ ہے اس طرح جاننے کی کوشش کی ہے, بلکہ میں اس کو پہنچانے میں بھی پوری کوشش کروں کہ بات جیسے ہے بے کم و کاسٹ اسی طریقے سے پہنچے. تو یہ چیز ہے جس کا لحاظ ہمیں چیزوں کو سیکھنے میں بھی رکھنا چاہیے, بیان کرنے میں بھی رکھنا چاہیے. اس کا سب سے بڑا امتحان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے, قرآن مجید میں ہی بتایا ہے اور سکھایا ہے کہ نہ آپ مخاطب کے لیے تناوز بالالقاب کا طریقہ اختیار کریں. میں اس وقت دیکھتا ہوں اور بعض وقت بہت دل گرفتہ ہوتا ہوں کہ اچھے خاصے مذہبی لوگ, ایسے لوگ کہ جن کو مذہبی علم میں ایک امتیاز حاصل ہے یا وہ اسلامی قانون کے ماہرین ہیں, ان کی زبان سے بھی مخالفین کے لیے کسی کو انصافیہ کہہ دیں گے, کسی کو نون غنہ کہہ دیں گے, کسی کو جماعتیہ کہہ دیں گے. آپ دیکھیں میری زبان پر کبھی یہ الفاظ نہیں آتے, میں بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف رکھتا ہوں. نہیں, جس لقب کو, جس انداز کو آپ کا مخاطب پسند نہیں کرتا, آپ کو کبھی اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ ایسی تعبیریں کبھی اختیار نہ کریں. اسی چیز کو تناوز بالالقاب کہا گیا. آپ برے لب و لہجے کو اختیار نہ کریں, آپ کسی پر اتہام نہ کریں, آپ کسی کے بارے میں تنقید کریں تو پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ بات کیا فی الواقع اسی کی بات ہے. ہمارے ہاں بہت ذمہ دار لوگ بعض اوقات, مثال کے طور پر میرے کسی نقطہ نظر پر تنقید کرنی ہے تو وہ آپ نے میرا نام لے دیا تو اب آپ کا حوالہ دے کے وہ متاثرین غامدی ہو جائیں گے. کیا چیز, یعنی کوئی خدا ترس آدمی کیا ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اگر کسی پہ تنقید کرنی ہوگی تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے مستند ترین جگہ سے اس کی بات سمجھوں گا, جہاں جہاں اس نے بات کہی ہے اس کا استقصاء کروں گا, جب واضح ہو جاؤں گا بالکل کہ یہ بات اسی کی ہے, اب اس کے اوپر تنقید کروں گا, تنقید شائستہ اسلوب میں کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. اس کے بعد لوگوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس بات کو آپ کہہ کر کوئی ایسا فتنہ اور فساد تو نہیں پیدا کر رہے, یعنی اس کو علم کی دائرے ہی میں رکھیے. لوگوں کو برنگیختہ کر دینا, ان کے جذبات برنگیختہ کر دینا, اس میں ظاہر ہے کہ جان مال آبرو میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میں اس کو بھی دیانتی کی ایک فرق کہتا ہوں کہ آپ علم کے ساتھ مخلص بھی ہوں اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ ایک بڑا ذمہ دارانہ اقدام ہے جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی. جو دوسرا سوال ہے آپ کا تحمل کے بارے میں, تو دیکھیے جتنے بھی اعلیٰ اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں, صبر ہے, تحمل ہے, شائستگی ہے, تہذیبی روایات کو ملحوظ رکھنا ہے, دیانتداری ہے, سچائی ہے, یہ تمام اوصاف جو ہیں یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے. اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر روز جب رات کو بستر پر لیٹیں تو اپنا محاسبہ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 12-13 گھنٹے جو لوگوں کے درمیان گزارے ہیں, دفتر میں گزارے ہیں, کہیں گفتگو کرتے ہوئے گزارے ہیں, اس میں کہاں کہاں آپ اپنے حدود سے تجاوز کر گئے, کہاں آپ کو غصہ آ گیا, کہاں آپ اشتعال سے مغلوب ہو گئے، اس کا جائزہ لیں. جب آپ روزانہ جائزہ لیں گے اور عہد کرتے رہیں گے کہ مجھے اس پر قابو پانا ہے، تو انسانی طبیعت اس سجیشن کو قبول کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ایک لمبے عمل کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ اوساط پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ خیال کریں کہ یہ ایک سوئچ ہے جس کو آن آف کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس میں بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے. یہ تربیت کا ایک عمل ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز اپنا احتساب. ہم اپنے آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے.
جی بولو سر.
قرآن مجید میں خواتین کے حوالے سے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ نشوز اختیار کریں تو آپ انہیں تادیب کر سکتے ہیں. آج کل جو خواتین کے بارے میں ایک عمومی اصلاح ہو چکی ہے یا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ہو گئی ہے، اگر یہی کیفیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تو کیا قرآن مردوں کو یہ اجازت دیتا؟
یقیناً اس کے ذکر کی ضرورت بھی شاید پیش نہ آتی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ سرکشی، نشوز، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نشوز ہے کیا چیز. نشوز اصل میں کسی بات کو نہ ماننا، کسی بات سے اختلاف کرنا، اس کو نشوز نہیں کہتے. نشوز کا مطلب یہ ہے کہ جو اتھارٹی آپ پر قائم ہے آپ نے اس کو چیلنج کر دی. یعنی میں اپنے باپ سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، اسی طرح میں اپنے استاد سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، میں حکمران سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں. لیکن جس وقت آپ سرکش ہو کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سرکشی اسلام میں ناقابل معافی جرم ہے. یعنی سرکشی کسی حال میں بھی گوارا نہیں کی جائے گی. سرکشی ریاست کے خلاف کی جائے گی تو یہ فساد پہ لرز ہے، آپ جانتے ہیں اس کی بڑی سخت سزائیں موجود ہیں. سرکشی ماں باپ کے خلاف کی جائے گی تو یہ حقوق الوالدین ہے اور بڑا جرم، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس پر بھی تادیب بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی. سرکشی شوہر کے مقابلے میں ہوگی، کسی ادارے کے نظم میں ہوگی، ہر جگہ بہت قابل مذمت چیز ہے. اس کے نیچے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے. سرکشی، استکبار، آپ اتھارٹی کو چیلنج کر دیں، اس کے بعد کوئی نظم قائم نہیں رکھا جا سکتا. اس سے پہلے بھی ہم جب گفتگو کرتے رہے تو بار بار ہم نے یہ توجہ دلائی کہ حکومتیں بھی جب قائم ہوتی ہیں یا آپ ان کو اختلاف کرتے ہیں، آپ احتجاج کیجئے، آپ تنقید کیجئے، آپ جلسہ کر لیجئے، آپ کوئی اجتماع کر کے اپنی بات کہیے، لیکن آپ راستے بند کر دیں، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ قانون شکنی کی ترغیب دیں، آپ ایسے طریقے اختیار کریں جس کے نتیجے میں نظم ریاست مفلوج ہو جائے، یہ سب بالکل ناجائز. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ پھر گرفت کی جائے گی آپ کی. تو اگر لوگوں کی اصلاح ہو گئی ہے تو کیا اس میں یہ کہا گیا کہ ایسا لازمن کرو؟ اگر یہ مسئلہ پیش آئے گا تو اصلاح کی جائے گی. اور میں نے تو اس کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ہمارا موجودہ زمانے میں چونکہ اس میں بہت تجاوزات ہو جاتے ہیں. قبائلی معاشرے میں اصل میں عورتوں کو بھی ایک بڑی اصلیت حاصل ہوتی تھی، خاندان ان کی پشت پر کھڑا ہوتا تھا. موجودہ زمانے میں ایسا نہیں رہا، تو اس وجہ سے جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو قانون سازی کر دی جانی چاہیے کہ پھر یہ معاملہ عدالت کے سپرد کر دیا جائے. اسی وجہ سے یہ کہا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن ایک تدبیر بتائے گا، اور وہ تدبیر جو ہے جس وقت صورتحال تبدیل ہو جائے گی تو اس کے لحاظ سے تدبیر میں بھی تبدیلی کریں گے. میں اس میں آپ کو قتل کی مثال دیتا ہوں. جب تک مسلمانوں کا اجتماعی نظم سیاسی سطح پر قائم نہیں ہوا تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا کہ قبائلی طریقے پر اگر کوئی آدمی انتقام لینا چاہے گا، بدلہ لینا چاہے گا، تو اس کی مدد کریں گے. لیکن جیسے ہی حکومت کا نظم قائم ہو گیا تو پھر یہ کہا کہ نہیں، اب نظم ریاست اس معاملے میں فیصلہ کرے گا. تو یہی اصول یہاں پر بھی اختیار کر لینا چاہیے.
جی جناب.
سر، مجھے یہ پوچھنا ہے روایات کے حوالے سے کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو زندہ لوگ بات کرتے ہیں ان کو سمجھنے والے 5-7 لوگ بھی وہ بات نہیں سمجھ پاتے جو متکلم نے کی ہوتی ہے. کجا یہ کہ کوئی 2-2.5 صدیاں گزرنے کے بعد، 5-6 واسطوں کے بعد اس بات کا کتنا امکان ہے کہ وہ بات آخر تک ٹھیک پہنچی ہو؟ اب یہ ریلیٹ اس کو میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جب دین بیان کر رہا تھا، اور خاص طور پر مساجد میں، تو انہی روایات کو 90% بیان کیا جاتا، وہاں سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور قرآن مجید خال کہیں 10% اگر اس کا نکالا جائے تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہماری جو پرانی تاریخ ہے وہ چونکہ پہلے 100 سال تک زبانی روایات ہی سے منتقل ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں بھی ایسی منتقل ہوئی ہیں، صحابہ کی ایسی چیزیں اسی طرح منتقل ہوئی ہیں. یہ جو آپ نے اس میں خلا کی نشاندہی کی کہ سمجھنے میں خرابی ہونے کا امکان ہوتا ہے، ایک بات میں نے کہی، مجھ سے آپ نے سنی، آگے بیان کی، اس میں بہت کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. بعض اوقات الفاظ کی معمولی درجے کی تبدیلی بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو محدثین پیدا ہوئے تو انہوں نے ایک طرف تو اس بات پہ زور دیا کہ کہنے والے کو دیکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اتصال ہے یا نہیں ہے، یعنی جو آدمی بیان کر رہا ہے دوسرے آدمی سے ملا بھی تھا نہیں ملا تھا، اس کے حفظ و اتقان کو دیکھا جائے کہ اس کا ذہنی حالت کیا تھی، سمجھ بھی سکتا تھا یا نہیں. اس کے ساتھ پھر خود ٹیکسٹ کے بارے میں کچھ اصول قائم کیے. میں نے ان کا خلاصہ کیا ہے اپنی کتاب میں اصول مبادی کے زیر عنوان کہ دو چیزیں دیکھی جائیں، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے تو کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. تو ان دونوں معیارات کو قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اس میں وہ خلا پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے تمام محدثین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس طرح اس کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس کو بالکلیاں اٹھا کے پھینک دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری تاریخ سے محروم ہو جائیں. کیونکہ وہ ایسا نہیں پورا دور جو ہے وہ ہسٹورینز کا مرتب کرتا دور ہی نہیں ہے.
بالکل صحیح.
اور اگر ہم اس کے بارے میں وہ تساہل کا رویہ اختیار کریں کہ جو ملا بیان کر دیا، دیکھا ہی نہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، یا اس کو اس معیار پر نہیں دیکھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو آپ نے دیکھا کہ پھر اللہ کی کتاب کہیں اور رہ جاتی ہے اور ایک نئی دنیا دین کی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس میں صحیح رویہ وہی ہے جو ہمارے جلیل القدر محدثین نے اختیار کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی بات بیان کریں تو پوری تحقیق کریں کہ کہنے والے کون ہیں، تاریخی حیثیت ان کی کیا ہے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا ذہن کیسا تھا. اس پر انہوں نے بڑا قیمتی کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی لے لازم نہیں ہے کہ بات ٹھیک رہ گئی. تو اس وجہ سے پھر باقی دونوں چیزوں کی بنیاد پر بھی اس کو پرکھیں. تب بھی جب بیان کریں تو بیان کرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ بیان ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ کہیں او کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات یا ایسے ہے یا پھر جیسے حضور نے فرمائی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ یہ بات آپ کی ہو. اور لوگوں کو پوری طرح متنبع کر دیں کہ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں جن کو اخبار احاد کہتے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوگی. یعنی بیان کرنے والوں کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ آپ کی طرف نسبت کر رہے ہیں.
آپ بتائیے جی.
سر میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم اس کائنات کے متعلق سوچتے ہیں تو ہماری عقل کے لیے یہ بات تسلیم کرنا کہ یہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہے مشکل ہوتا ہے. سر جب ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچتے ہیں تو ہم بآسانی یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود وجود میں آئے، وہ ہمیشہ سے. سر اس کے متعلق بتا دیجیے.
میں نے تو کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال پیدا ہونا کہ کیا یہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب پہلے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بنی ہوئی ہے، ورنہ سوال ہی کیوں پیدا ہو. تو کائنات کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس لیے کہ کائنات سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے. کائنات اپنے وجود کی توجیہ نہیں کر پاتی نہ کائنات تو کائنات، کائنات میں سب سے زیادہ باشعور مخلوق ہم انسان ہیں، ہم نہیں کر پاتے. میں جب اپنے باطن میں جھانکتا ہوں تو مجھے اس معاملے میں تو بحث ہو سکتی ہے کہ خالق ہے یا نہیں، اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ میں مخلوق ہوں. اس لیے ہم خالق تلاش کرتے ہیں. اگر یہ پہلا مقدمہ نہ ثابت ہو تو آگے بڑھیں گے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک درخت کو کاٹ کے جہاں پھینک دیا جائے ہمارے سامنے، کوئی سوال نہیں کرتا کہ اس کا کارپینٹر کون ہے، کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ درخت بتا رہا ہے کہ میرے اوپر انسانی ہاتھ نہیں لگا. لیکن یہ میز فوراً یہ سوال پیدا کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے وجود سے اپنی ایکسپلینیشن دے نہیں پاتی. تو کائنات کا معاملہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس کی ذات کو چھوا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ سوال پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اطلاع دی گئی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ ذات خداوندی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے. اب آپ جب آپ کو بھی سعادت حاصل ہو، ہمیں بھی ہو کہ پروردگار سے ملاقات ہوگی، ملاقات ہونے کے بعد ہم تو اس یقین کے ساتھ جی رہے ہیں کہ یہی حقیقت ثابت ہو جائے گی.
اچھا میں یہ ذرا واضح کر دوں آپ کے سوال کے جواب میں، ناظرین کو بھی بتا دوں کہ وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل سے متعلق ہم نے اسی پروگرام کے اندر تین اقساط پر نشست کی تھی، جو کہ تین اقساط پر آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. وہ ہے وجود باری تعالیٰ کے عقلی دلائل، اور اس میں ہم نے قرآن اور سنت اور اس کو علیحدہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی سوالات جاوید صاحب کے سامنے اٹھائے تھے، جن کا آپ نے جواب دیا تھا. وہ تین اقساط پر موجود ہے، جو صاحبان انٹرسٹڈ ہوں وہ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں. جی جناب.
نزول عیسیٰ سے متعلق جو روایات ہیں، ان روایات کو کہاں رکھا جائے گا؟
میں نے ان پر اپنا تبصرہ اپنی کتاب میزان میں علامات قیامت کے تحت کر دیا ہے، اس کو آپ وہاں دیکھ لیں. اس میں بڑی تفصیل سے میں نے بتا دیا کہ روایات کی نوعیت کیا ہے اور قرآن مجید کس کس پہلو سے ان کے بارے میں کیا تاثر پیدا کرتا ہے. تو آپ وہاں دیکھیں
جب امت میں ہدایت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو نبی اتمام ہدایت کے لیے آتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل میں ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو آج بنی اسرائیل والے مسائل ہی ہماری امت میں ہیں، تو پھر نبوت کو ختم کیوں کر دیا گیا اگر وہی مسائل دوبارہ؟
بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ کہیں مسائل پیدا ہو جائے تو نبی آتا ہے، یہ کیسے معلوم ہوئی آپ کو؟
یہ نبی کی ڈیفینیشن میں،
نبی کی ڈیفینیشن میں یہ بات کیسے شامل ہو گئی؟ نبی کا مقصد تو
خبر دینے
کرنے والا، خبر دینے والا، قیامت کے بارے میں اطلاع دینے والا،
اتمام ہدایت والا بھی کہا جاتا ہے.
اتمام ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ نے انسان کی فطرت میں دے رکھی ہے، اس کے فہم میں جہاں غلطی تھی یا اس کی تعین میں جہاں خرابی ہو سکتی تھی یا اس کی تفصیل کو جاننے میں جو مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیج دیا. تو یہاں انسانوں کی اصلاح تو زیر بحث نہیں ہے، ہدایت کا اتمام ہے، وہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی صورت میں ہو گیا، سنت کی صورت میں ہو گیا، تو اب کیوں آئے گا؟ تو پیغمبر یا اتمام ہدایت کے لیے آئے یا اتمام حجت کے لیے آئے، یہ دونوں کام ہو چکے، ان کے ہونے کے بعد اس کو کیوں باقی رکھا جاتا ہے؟
راہ چلتے ہمارا ایک مذہبی طبقہ، ایک موب جو شدت پسند ہے، وہ ایک شخص کے ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا یہ اختیار عام عوام کو ہے کہ وہ جسے چاہے روک لے، اس سے کلمہ سننا شروع کر دے اور اس پہ طرح طرح کے فتوے لگانا شروع کر دے؟
یہ اختیار نہ کسی فرد کو ہے، یہ اختیار نہ کسی گروہ کو ہے، نہ علماء کو ہے، نہ کسی حکومت کو ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. یہ اللہ ہی قیامت کے دن پوچھے گا، وہی اس کا فیصلہ کرے گا، وہی اس کی جزا و سزا دے گا، یہ اختیار انسانوں کو حاصل ہی نہیں ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو ہم دلائل کے ساتھ بیان کر دیں، جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں دلائل سے اس کی غلطی بازی کریں. اس کے آگے ہماری جورسڈکشن ختم ہو جاتی ہے. انسانوں کے جو بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنی جورسڈکشن سے، اپنے حدود سے، تجاوز سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی حدود کو سمجھنا یہ بہت ضروری، آپ کے علم میں ہوگا اگر آپ قانون کے طالب علم ہیں یا آپ میں سے کچھ لوگ ہیں، تو جب کسی عدالت میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو پہلا سوال جو ایک اچھا وکیل اٹھائے گا وہ یہ ہے کہ اس عدالت کی جورسڈکشن ہے یا نہیں، یعنی یہ عدالت حق کے سماعت بھی رکھتی ہے یا نہیں، یہ پہلے طے کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات کہ میں لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کروں، میں ان کے جنت اور جہنم کے فیصلے کروں، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے اس پر شدید تنبیہ کی ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم کانٹینٹ پہ گفتگو کریں. ایک آدمی نے ایک بات کہی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم بتا دیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کفر ہے یا شرک ہے، یہ بدعت ہے یا کوئی خرابی کی بات ہے. اتنا ہماری جو سکشن ہے، اس سے آگے ہمارا کوئی کام.
اچھا جاوید صاحب، یہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے وہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی نہیں بناتے تھے، پھر بھی ہم انہیں مشرک کہتے ہیں، جبکہ مسیحی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہود جو ہے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں. آپ انہیں مشرک نہیں کہتے، اصلاً توحید کے ماننے والے کہتے ہیں، اور جو کفار مکہ ہیں جو کہ بیٹی یا بیٹا نہیں مانتے تھے انہیں ہم مشرک کہہ رہے ہیں.
سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے یہ ہے کہ معلومات کو درست کر لینا چاہیے. قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ قریش مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں، جنوں کے معاملے میں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ ان کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسلی لحاظ سے منسوب کرنے کی جسارت کرتے ہیں.
ٹھیک،
تو یہ بات پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں.
ٹھیک ہے،
اس معاملے میں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کس حیثیت سے آدمی کسی چیز کو مانتا ہے. وہ ایک بات مانتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا مانتے ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو شرک نہیں سمجھتا، اس کی ایک تاویل کرتا ہے، توجیہ کرتا ہے. اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے، جبکہ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صاف اس کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے شریک ٹھہرائے ہیں، یہ ہمارے شرکا ہیں، ہم ان کو اسی حیثیت سے مانتے ہیں.
اچھا،
یعنی یہ چیز ہے، انہوں نے شرک کو اپنے اقرار سے بطور دین اختیار کیا ہوا تھا. اس سے قرآن نے ہم کو بڑی غیر معمولی تعلیم دی ہے. یہ وہی تعلیم ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ کیا کہتا ہے. یعنی یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک غلط بات کہہ رہا ہے، یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے اس عمل کو کیا کہتا ہے.
تو اہل کتاب جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ یہ تاویل کیا پیش کرتے ہیں؟
تاویل پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ یہ بیٹے کا جو لفظ ہم نے اختیار کیا ہے یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، اس ذات کا جسدی ظہور ہوا ہے اس صورت میں، یہ ایسے ہی جیسے کہ مثال کے طور پر صوفیانہ مذاہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات خدا کا جسدی ظہور ہے، تو وہ تو اصرار کرتے ہیں کہ یہ ہم در حقیقت کوئی شریک کسی کو ٹھہرا ہی نہیں رہے.
اچھا ٹھیک،
قرآن نے اس کو شرک قرار دیا، ہم بتائیں گے کہ یہ شرک ہے لیکن یہ کام کرنے والا نہیں مان رہا، تو قرآن نے یہ تعلیم دی کہ جب تک وہ نہیں مان رہا تم اس کی طرف اس اقرار کو منسوب نہیں کر سکتے، یہی کہو گے کہ یہ شرک ہے. تو آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کے ایک ایک شرک کو بیان کیا لیکن ان کو اہل کتاب ہی کہا.
لیکن جاوید صاحب پھر یہ بات تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی کھڑے ہو کر وہ اسی تعویل پر کھڑے رہیں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری تو یہ تعویل تھی، ہم تو تیرے ساتھ شرک کرتے ہی نہیں تھے.
یہ تعویل تو دنیا میں چل جائے گی نا، یعنی قیامت میں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ واقعی آپ کو غلطی لگی تھی، تو یہ واقعی غلطی لگی تھی اس کے لیے سینہ چیرنا پڑتا ہے، اس کا نہ میرے پاس کوئی ذریعہ ہے نہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے، تو اس پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کے کہنا نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہاں کہنا. تاویلات دنیا میں چل جاتی ہیں بہت سی، دنیا میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کیونکہ ہم انسان کے اندر نہیں اتر سکتے کہ جب کوئی آدمی اپنی بات کی تاویل کرتا ہے اور وہ اصلاً اس عقیدے کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر وہ چیز چسپاں کر دیں. آپ کو میں عرض کروں کہ میں غالباً 2006 میں انگلستان میں آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر کھڑا تھا، تو کونے کے اوپر کھڑے کھڑے ایک خاتون کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بانٹ رہی تھی، تو اس نے مجھے بھی دے دی، ایک پاکٹ سائز کی انجیل تھی.
اچھا
آپ باور کریں گے میرے پاس اب بھی موجود ہے، عربی میں انجیل تھی کیونکہ وہاں عرب بہت آتے ہیں، اس کے اوپر جو کلمہ طیبہ ہے وہ لکھ کے دے رہی تھی اور اس میں باقاعدہ فہرست بنی ہوئی ہے کہ کس کس جگہ انجیل میں لا الہ الا اللہ موجود ہے اور لا الہ الا ہی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں. یہ چیز جو ہے اسی کو اصول میں سمجھنا چاہیے کہ کسی شخص پر آپ حکم لگانے کا حق نہیں رکھتے، وہ بتائے گا کہ میں کیا ہوں، وہ کہتا ہے میں مشرک ہوں تو ہو گیا مشرک، وہ کہتا ہے میں کافر ہوں ہو گیا کافر، وہ نہیں مان رہا نا اس بات کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کفر ہے، آپ کہہ رہے ہیں. اگر تو اس نے آپ کی بات کو مان لیا تو مسئلہ ختم ہو گیا، اگر نہیں مانا تو آپ پھر اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے، بس یہیں تک محدود رہیے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات.
ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں بہت سارے جو کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں لیکن وہ صاحب قبر کے ذریعے سے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے شرک نہیں سمجھتے.
ایسا ہی بالکل
ایسا ہی
آپ کے ہاں بھی، اسی وجہ سے لوگوں کو مشرک کہنا، لوگوں کو کافر کہنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. ہاں آپ شائستگی کے ساتھ ان کو گفتگو کر کے بتائیے کہ جی آپ بالکل ٹھیک ہوں گے لیکن یہ جو آپ کا عمل ہے یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں، یہ اس حدیث کی روشنی میں یہ شرک ہے. تو یہاں آپ کے اور ان کے درمیان ابھی بحث ہو رہی ہے. ہم ہوتا یہ ہے کہ جو ہم جس نتیجے پر پہنچ گئے وہ دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہا ابھی اس نتیجے.
آخرت میں اگر کوئی آدمی عقیدے کی بات ہو یا کسی اور نظریے کی بات ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دے دیتا ہے کہ میں غلطی سے اس غلط بات کو مان رہا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کر لیں؟
اصول بیان کر دیا قرآن مجید نے کہ جہاں خطا ہوئی ہے وہاں پر معافہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا نا خطا ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ بتا دیا ہے کہ ذات خداوندی کے بارے میں خطا کا امکان نہیں ہے کیونکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈال دیا. اسی طرح سے یہ کوئی آدمی کہے کہ جی مجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کبھی زندگی میں کہ جھوٹ بری چیز ہوتی ہے، یہ پاسبل نہیں، کیونکہ یہ جو اخلاقی شعور ہے یہ آپ کے اندر ڈال دیا گیا.
کیا مذہب اور سائنس مد مقابل ہیں؟ کیا یہ ساتھی ہیں یا ان کا دائرہ عمل بالکل علیحدہ علیحدہ؟
ان کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے. دیکھیے سائنس، اگر فی الواقع آپ سائنس کے اچھے طالب علم کے طور پر سائنس کا مطالعہ کریں گے تو سائنس کا موضوع یہ ہے کہ وہ اصلاً جس ذریعہ علم پہ اعتماد کر رہی ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ ہے. یعنی اس وقت بھی جتنے آلات ایجاد ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں اصل میں ہم نے اپنے حواس کی طاقت بہت بڑھا لی ہے، لیکن جو اس میتھڈ کو اختیار کیا جا رہا ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ ہی ہے. کوئی چیز سائنسی حقیقت بنتی اس وقت ہے جب یا آپ اس کو مشاہدے کی سطح پر لے آئیں یا اس کا تجربہ کر کے دکھا دیں، اس سے پہلے نہیں بنتی. یعنی نظریات سائنسدان بھی پیش کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ آئنسٹائن نے کچھ نظریات پیش کیے، اب ان پر بھی تجربات ہوتے رہتے ہیں، جب وہ تجربے کی سطح پر آ کر ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک حقیقت کے طور پر یا ایک سائنسی فیکٹ کے طور پر مان لیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے سائنس کا دائرہ یہ ہے, یعنی وہ دنیا کا مطالعہ کرے گی, مظاہر کا مطالعہ کرے گی, مطالعے کا جو اس کے پاس میڈیم ہے وہ حواس ہے, اور جن چیزوں کو وہ مشاہدے کی سطح پر لے آئے گی, تجربے کی سطح پر لے آئے گی. اب بعض موقع ایسے آ گئے جس میں استنباطی طریقہ بھی ہے. مذہبی استدلال کی تمام تر بنیاد استنباطی, یعنی یہاں پہ جو میڈیم ہے آپ کے پاس جب آپ کسی کو بات سمجھانا چاہیں گے, تو دیکھیے میں نے ذات خداوندی پر استدلال کے معاملے میں آپ میزان میں دیکھیں تو تین جگہ سے اپروچ کیا ہے. یعنی ایک یہ کہ میرے اندر ایک نفس موجود ہے, یہ اپنی احتیاجات رکھتا ہے, یہ اپنی ایکسپٹنس کے بعد پہلو رکھتا ہے, گویا ایک مذہبی سیلف ہے میرے اندر. کیا یہ خدا کے تصور کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے؟ تو پہلا بنیادی معاملہ یہ ہے, یہ قبول کرتا ہے تو اچھا, کائنات کا مطالعہ اور میرا مطالعہ استنباط کی سطح پر کیا یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے؟ تو گویا وہ میرا جو ایکسیپٹنس ہے اس کو عقلی تائید بھی حاصل ہو گئی. اس کے بعد تاریخی استدلال کہ میرے آباء و اجداد سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ خدا نے مکالمہ کیا تھا, ان کے ساتھ خدا کے یہ معاملات پیش آئے تھے, اور پھر انبیاء کی ایک پوری تاریخ اس کے پیچھے موجود ہے, اور یہ تاریخ مجھے منتقل ہو گئی ہے. تو تینوں چیزیں مل کے مجھ کو یقین اور ایذان کے درجے کے قریب لے جاتی ہیں. یقین اور ایذان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ خدا کے کسی مائیت کے ظہور کو دیکھ کر. جب پیغمبر ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے کبھی کبھی معجزہ بھی دکھا دیا جاتا ہے, پیغمبروں کے ساتھ جو خدا کی مائیت کا ظہور اس کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے لیے یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید. یعنی دنیا کے اندر ایک کتاب ایسی موجود ہے کہ اگر آپ دقت نظر کے ساتھ تعصبات سے بالاتر ہو کر اس کو انسانی کتابوں کے تقابل میں رکھ کے پڑھنا شروع کر دیں تو بول اٹھتی ہے کہ میں خدا کی کتاب.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین, آج ہم نے آپ کے سوالات پر مبنی جو پروگرام ہے وہ ترتیب دیا تھا, اور بہت سارے ایسے سوالات آپ کے ذہن میں اب بھی ہوں گے جو کہ شاید آج کی اس نشست میں ہم نے ٹیک اپ نہ کیے ہوں. آپ ہمارے سوالات جو ہے وہ اس ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.